أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين. قبل اس کے کہ میں آج کے مسائل آپ کے سامنے شروع کروں، ذرا سی پچھلے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا پڑے گی جس کا تعلق اولاد کی پرورش سے تھا. حضانت کے مسائل جہاں آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے، وہاں کا ایک مسئلہ ایسا تھا کہ اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو ولایت ماں کے پاس ہوتی ہے، اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو ولایت باپ کے پاس ہوتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ ذمہ دار ہوگا، وہاں مکمل تفصیل آئی تھی کہ سارے اختیارات بچے کے باپ کے پاس چلے جائیں گے، پرورش سے لے کر بچے کے اخراجات چلانے تک. لیکن اگر کسی وجہ سے بچے کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں یہ تفصیل آئی تھی کہ اختیارات ماں کے پاس آ جائیں گے. چونکہ جس انداز کا مسئلہ یہاں تحریر کیا گیا ہے اس سے ایسا پتہ چلا کہ ہر طرح کے اختیارات ماں کے پاس آ جائیں گے، لیکن بعد میں اسی مسئلے کو پیش رکھ کر بطور خاص ایک استفتاء کروایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا بچے کے مال کے اختیارات بھی ماں کے پاس چلے جائیں گے، یعنی جیسے چاہے گی ماں بچے کا مال اختیار، اسے اختیار ہے کہ وہ خرچ کرے. تو جواب آیا کہ نہیں، باقی سارے اختیارات تو ماں کے پاس چلے جائیں گے، بچے کی پرورش سے متعلقہ جتنے اختیارات ہیں وہ سارے ماں کے پاس چلے جائیں گے، لیکن بچے کے مال کے اختیارات ماں کے پاس نہیں جائیں گے. وہی پرانی بات رہے گی کہ مال کے اختیارات دادا کے پاس جائیں گے. تو اگر وہاں مسئلہ بیان کرنے میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو، عین ممکن ہے کہ ہم نے بار بار پلٹ پلٹ کے ادھر ادھر کر کے مسئلہ بیان کیا، سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہو گئی ہو، تو اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پرورش کے اختیارات تو سارے ماں کے پاس ہوں گے، لیکن مالی امور کے جتنے اختیارات ہیں وہ سب کے سب دادا کے پاس ہوں گے، وہ ماں کے پاس نہیں ہوں گے. تو جو مثالیں ہم نے دی تھی وہ مثالیں پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گی کہ اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ بہت مہنگے اسکول میں بچے کو پڑھائیں، دادا منع کر رہا ہے کہ نہیں مہنگے اسکول میں نہیں پڑھنے دیں گے، جو عام سا اسکول ہے آپ کے محلے کے قریب وہاں داخل کروائیں، تو یہ اختیار تو تھا ماں کو کہ وہ مہنگے اسکول میں پڑھائے، لیکن چونکہ زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے تو بچے کے مال میں سے زیادہ خرچہ دیں یا نہ دیں اس کا اختیار دادا کے پاس ہوگا. اگر وہ منع کر دے کہ میں نہیں دوں گا زیادہ پیسے، تو ماں یہ تو کر سکتی ہے کہ اپنے پاس سے پیسے دے کے مہنگے اسکول میں پڑھائے، اس لیے کہ پرورش کا اختیار بہرحال ماں کے پاس ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی دادا سے کہ مہنگے اسکول میں پڑھانے کی ساری فیس آپ ادا کریں. وہ جو ساری مثالیں اس وقت میں نے دی تھیں وہ سب کی سب زندہ ہو جائیں گی، اور خلاصہ اس کا یہی نکلے گا کہ چونکہ مال کا اختیار دادا کے پاس ہوتا ہے، لہذا مالی امور میں ماں کو بھی پوچھنا پڑے گا، ماں بھی بچے کی سگی ماں بھی دادا کو پوچھے بغیر مالی امور میں تصرف نہیں کر سکتی ہے. ہاں تصرف اگر اپنے ہی پیسوں سے کرنا چاہتی ہے تو پابندی بھی نہیں ہے، پھر وہ چونکہ پرورش کی ذمہ دار ہے، لہذا جیسا چاہے وہ اپنے پیسے سے اخراجات کر کے پرورش بہتر سے بہتر طور پر کر بھی سکتی ہے. چونکہ اس وقت بھی آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی تھی، تو بطور خاص بچے کے مالی امور کا استفتاء کروایا تھا، جس کی وضاحت آج آ گئی آپ کے سامنے. اب آئیے، کچھ باتیں ایسی تھیں مسئلے سے متعلقہ کہ اگر فرض کیجئے کہ اس کو مانگنا پڑ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم مانگو اور تمہارا نفقہ ہم نہیں دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں, اس کو مانگنے پہ مجبور نہیں کر سکتے, چاہے وہ خمس و زکوٰۃ ہو, صدقات جیسی چیز مانگنی ہو, اس کو مانگنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. جو اس کے قریب رشتہ دار ہیں اس پر نفقہ دینا واجب ہوگا. لیکن اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ جہاں ایک شخص آرام سے کام کر سکتا ہو, جو اس کا معاشرے میں مرتبہ مقام ہے, اسٹیٹس ہے, اس کے مطابق اس کو جاب بھی مل رہی ہو مگر پھر بھی وہ کام نہ کرے, یا فرض کیجئے کہ مزدور قسم کا آدمی ہے, زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے مگر اس کے باوجود وہ زیادہ بوجھ اٹھانے کا کام نہ کرے, تو ایسی صورت میں پھر اس کو نفقہ دینا واجب نہیں ہوگا. مسئلے کا خلاصہ یہ بنا کہ جو شخص جس قابل ہے, اس قابل ہونے کے باوجود وہ کام نہ کرے, تو ایسی صورت میں رشتہ داروں پر واجب نہیں ہے کہ پھر ایسے شخص کا نفقہ برداشت کرے. اس کو کام کرنا چاہیے, نہیں کر رہا تو بھوکا مرے, پھر رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ نان و نفقے کو پورا کریں. وَلَوْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِّن تَحْصِيلِ نَفَقَتِهِ بِالْإِكْتِسَابِ. یہ مسئلہ تو ہو چکا تھا غالباً, اس کے بعد والی عبارت ہے. وَإِن كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِكْتِسَابِ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَهُ وَشَانَهُ كَالْقَوِيِّ الْقَادِرِ عَلَى حَمْلِ الْأَثْقَالِ وَالْغَنِيِّ اللَّائِقِ بِشَانِهِ بَعْضَ الْأَشْغَالِ ومن كان مكسوبا وله بعض الاشغال والصنائع وقد ترك ذلك طلبا للراحه. اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی شان کے مطابق معاشرے میں اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق کام مل رہا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے, یا مثلا پرستی ایک شخص طاقتور اور توانا ہے جو بوجھ اٹھانے کا کام کر سکتا ہے, یعنی محنت مزدوری کا کام کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کر رہا, یا ایک پروفیشنل آدمی ہے جو اکاؤنٹس کا کام جانتا ہے, مثلا اکاؤنٹس کا کام اس کو مل رہا ہے, وہ مستری ہے, مستری کا کام جانتا ہے, وہ کام مل بھی رہا ہے اس کو مگر نہیں کر رہا وہ. تو اگر کوئی شخص کمانے کے قابل ہو اور اسے اس کے لائق ملازمت بھی مل رہی ہو, یا کوئی ایسا کاروبار جو کرنا چاہتا ہو, کاروبار بھی اس کا چل سکتا ہو, مگر اس کے باوجود وہ ان ساری چیزوں کا انجام نہ دے. کیوں انجام نہیں دے رہا ہے؟ میں نہیں کرنا چاہتا, آرام کرنا چاہتا. جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آج سے 50 برس پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے, کام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے بالکل. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ایک گروہ ایسا ہوتا کہ جو بالکل ہی کام نہیں کرنا چاہتا, اور ایک گروہ ایسا ہوتا کہ جو بہت زیادہ کام کرنا چاہتا. تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. الیستوی الذین یعلمون والذین یعلمون, جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن نے سوال پوچھا ہے مگر جواب خود بخود موجود ہے کہ نہیں, برابر نہیں ہو سکتے. تو کام کرنے والے اور کام نہ کرنے والے, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. غالباً ایک مرتبہ میں نے اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ ہندوستان پاکستان کے 30 کاشکار جتنی پیداوار کرتے ہیں, یورپ کا ایک کاشکار اتنی پیداوار پیدا کرتا ہے, اور یورپ کے 3 کاشکار جتنی پیداوار کرتے ہیں, امریکہ کا ایک کاشکار اتنی پیداوار کرتا ہے. تو اندازہ لگے کتنا ایک آدمی وہاں پہ کتنا کام کر رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ مشینوں سے کام لیا جا رہا ہے اور مشینوں سے کام کرتے ہیں مگر کام کر رہے ہیں. جاپانیز کے متعلق بہت زیادہ مشہور ہے کہ بہت ہی محنتی قوم ہے. تو ایک محنتی قوم اور ایک ناکارا قوم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جو محنتی ہوں گے لامحالہ آگے نکلیں گے, جو ناکارا قسم کے لوگ ہیں کام نہیں کرنا چاہیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو دوسروں پر الزام نہ لگائیں کہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. کوئی سازش نہیں کر رہے ہیں, سارا مسئلہ ہمارا اپنا ہی ہے. کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہمارے خلاف, سارا مسئلہ ہمارا اپنا ہے. تو اگر ایک شخص کام کر سکتا ہے اس کے باوجود کام نہیں کر رہا ہے, تو اس کا نفقہ دینا واجب نہیں ہے. بس ظاہر و عدم و وجوب الانفاق علیہ, ظاہر یہ کہ ایسے شخص پر انفاق واجب نہیں ہے, نفقہ اس کا واجب نہیں ہوتا. ہاں صورتحال ایسی ہو جائے کہ فرض کیجئے وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہی ناکارا ہو جائے, پروردگار عالم نے انسانی اعضاء و جوارح دیے ہیں، ان کو جتنے اچھے انداز سے ہم کام میں لائیں گے یہ اور زیادہ طاقتور اور توانا ہوں گے اور زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ جن لوگوں نے باڈی بلڈنگ کر کے اپنے بازوؤں اور اپنے مسل کو زیادہ استعمال کیا، زیادہ کام میں لائے، وہ ان کے مسل ترقی کر گئے، ان کے بازو ترقی کر گئے، ان کے مسل آگے بڑھ گئے۔ جن لوگوں نے اپنے دماغ کو بہت زیادہ استعمال کیا، ان کا دماغ بہت آگے بڑھ گیا۔ یہ تو پروردگار کی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے الگ سے آپ کو انرجی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی بجلی چلے گئی تو اب مشین چلی نہیں رہی، ٹھپ ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ جی نہیں، اس میں کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے خود بخود اس کو پاور ملتی رہے گی، خود بخود بجلی آتی رہے گی، اور آپ کے جسم کے اعضاء ترقی کرتے رہیں گے۔ ہاں، اگر ایک شخص ناکارا چھوڑ کے بیٹھ جائے، کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائے، تو کیا ہوگا؟ تھوڑے عرصے میں خود ہی ناکارا ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس کی عمر ایسی نہیں ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر کہی جائے، تب بھی وہ ناکارا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، 50 سال کی عمر میں بیکار ہو جائے گا۔ تو فرض کیجیے اس نے پہلے جب کام کرنے کی عمر تھی اس عمر میں کام نہیں کیا، ظاہر ہے کہ ایسا 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 جسم ناکارا ہو گیا، اب کام کرنے کے قابل نہیں۔ اب اگر حقیقتاً کام کرنے کے قابل نہیں رہا، یہ دیکھیے پہلے جان بوجھ کے کام نہیں کر رہا، اب اگر حقیقتاً کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو پھر ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تم نے کام کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ سے تم بیکار ہو گئے، لہذا تم کو ہم نفقہ نہیں دیں گے، اب نہیں کہہ سکتے۔ اب تو یہ حقیقتاً بیچارہ بیکار ہو گیا، اب تو حقیقتاً ناکارا ہو، چاہے اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ناکارا ہو گیا ہے، مگر اگر یہ بالکل بیکار ہو گیا، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کا نفقہ دے۔ نعام لو فات عنہ زمان اکتسابہ بہے سارا محتاجن فعلن بالنسبت الی یوم او ایام غیر قادر علی تاخیر نفقتہا وجب الانفاق علیہ۔ ہاں، اگر صورت حال ایسی ہو جائے کہ اس کے کمانے کا زمانہ ختم ہو جائے، کمانے کا زمانہ ویسے تو مثلا فرض کیجیے ریٹائرمنٹ پہ ختم ہوتا ہے، 60 سال میں ختم ہوتا ہے، مگر کام نہ کرنے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اب یہ کام کر ہی نہیں سکتا، ناکارا ہو گیا ہے اور محتاج بن گیا ہے، اور محتاج کس طرح سے بن گیا ہے کہ ایک ایک دن کے نفقے کا محتاج بن گیا ہے، ایک ایک دن کے کھانے کا محتاج ہو گیا ہے، اور غیر قادر اللہ تحصیل نفقتہا، اب اگر یہ کام کرنا بھی چاہے تو کر ہی نہیں سکتا، اپنا نفقہ خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو وجب الانفاق علیہ، پھر ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم اس پر دوبارہ نئے سرے سے انفاق کریں، اس کا نان و نفقہ دیں۔ وَإِن كَانَ ذَلِكَ الْعَجْزُ قَدْ حَصَلَ بِاخْتِيَارِهِ، اگرچہ یہ کام سے ناکارا ہوا ہے وہ اس کی اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے، خود ہی کام نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے ناکارا ہو گیا وہ، لیکن اس کے باوجود اگر ناکارا ہو گیا ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا نفقہ اس کے رشتہ داروں پر واجب ہوگا۔ کما انہ لو ترک الاشتغال بالاکتساب لا لطلب الراحۃ بل لاشتغاله بامر دنیوی او دین مهم کطلب العلم الواجب۔ ایک پہلو وہ ہو گیا کہ جہاں وہ کام نہیں کر پا رہا، چاہے اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ناکارا ہو گیا، آپ کام نہیں کر سکتا، آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا جو کسی زمانے میں مستری کا کام کرتے تھے، کسی زمانے میں بجلی کا کام کرتے تھے، کسی زمانے میں بڑے کارپینٹر کا کام کرتے تھے مثلا، اب کیا ہوا ان کے بچے وہ ذرا بڑے ہو گئے، وہ وہی کام کرنے لگے، وہ پیسے کمانے لگے، تو باپ نے یا بزرگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فقط 3-4 سال کام کرنا چھوڑتے ہیں، پھر اگر ان کو آرا چلانا پڑ جائے، مثلا یہ کارپینٹر ہے بڑا ہی ہے، اس کو آرا چلانا پڑے، اب بڑا مشکل ہے، 3 سال تک جس نے آرا نہیں چلایا ہے، اب اگر آری چلانی پڑ جا رہی ہے تو اب بڑی مشکل بات ہے، اب آسان نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اب یہ اگر کام کرنا بھی چاہے تو وہ کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ محنت کا کام تھا، وہ مسلسل جاری رکھتا تو کوئی حرج نہیں، جن لوگوں نے جاری رکھا وہ اب تک کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تک کہ پہاڑوں کے پتھر توڑنے والا کام بھی جو جوانی میں کرتے رہے، بڑھاپے تک کرتے رہے، تو 70 برس کی عمر میں پہاڑوں کے پتھر توڑ رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، عادی ہیں، اس کے مسئلہ نہیں، لیکن جہاں ذرا سا انسان کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے پھر اس کا جسم ناکارا ہو۔ تو ایک تو وہ تھا کہ جس نے جان بوجھ کے کام کرنا چھوڑ دیا، اب اگر کام کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر پاتا، چنانچہ نفقہ دینا پڑے گا۔ اب آئیے ایک دوسرا پہلو. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے کام کاج کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا, نہیں کر رہا. اگر وہ جاب کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا مگر نہیں کر رہا. مگر کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ یہ کہ اس جاب سے بھی زیادہ کوئی اہم کام وہ انجام دے رہا ہے, اس لیے وہ نہیں کر رہا. اچھا بھائی, جاب سے زیادہ اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مثلا ایک مثال انہوں نے بتائی ہے کہ مثلا وہ طلب علم کر رہا ہے, طالب علم بن گیا ہے. طالب علم دو طرح کے, ایک تو دینی طالب علم ہے, یہ دینی طالب علم بن گیا ہے, اور دینی طالب علم بن کے واجب کفایہ کا جو فریضہ انجام دیا دینا ضروری تھا وہ انجام دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں واجب کفایہ اب نہ رہا ہو دینی طالب علم بننا, لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں اب بھی واجب کفایہ ہے دینی طالب علم بننا, اس لیے کہ مسائل بتانے والا کوئی نہیں وہاں پر, دین سمجھانے والا کوئی نہیں وہاں پر. چائنا کے بہت سارے علاقے ہیں, رشیا کے بہت سارے علاقے ہیں, فارس کے بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پر دین بتانے والا کوئی نہیں. یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے, دین بتانے والے اپنے ہر ذریعے اور ہر حربے کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. یا تو لوگ سن ہی نہیں رہے ہیں, جہاں دین کی بات آتی ہے منہ موڑ لیتے ہیں, یا سنتے ہیں مگر ایسے ہی جیسے نہیں سنا, بہرے, کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ان کی زندگی میں. تو یہاں دین بتانے والوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں یہاں دین کو سمجھانے والے, بیان کرنے والے, ہر طرح کا آپ کو معاون و مددگار مل جائے گا دین سمجھانے کے حوالے سے. آپ فضائل اہل بیت سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا, اگر آپ تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا, آپ اگر فقہ اسلامی سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا, ہر طرح کے سمجھانے والے اور بتانے والے موجود ہیں, کسی کی کمی نہیں. لوگ اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو سمجھیں گے نہیں, بات ختم ہو گئی. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایسے بتانے والے موجود نہیں ہیں, وہاں کی عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام میں پردہ واجب ہوتا ہے. جب مجھ سے کہو کہ بھائی آپ یہ کس طرح کا لباس پہنا ہوا تم نے, اسلامی نقطۂ نگاہ سے تو آپ کو پردہ کرنا چاہیے تھا, تو حیران ہو کے سوال کرتے ہیں, اچھا پردہ ہوتا ہے؟ وہ پھر پردے کے بارے میں پوچھے, یعنی بالکل بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہوتی ہیں. چنانچہ وہاں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, وہاں جو افراد مقیم ہیں ان پر واجب کفایہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنے لوگوں کو وہ سمجھا سکیں, سکھا سکیں. یہ واجب کفایہ, یہ ایک واجب ہو گیا. تو کمانے سے زیادہ بڑا واجب ہے یہ, لوگوں کو دین کی راہ سمجھانا اور سکھانا, یہ کمانے سے زیادہ بڑا واجب ہے, چنانچہ کرنا پڑے گا. تو اگر یہ کما نہیں رہا تاکہ دین کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو سکھائے اور سمجھائے تو غلط نہیں کر رہا, بالکل صحیح کر رہا. وہ یہ ہو گئی دینی تعلیم کے حوالے سے. بسا اوقات دنیاوی تعلیم بھی واجب ہو جاتی ہے, اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی خاطر وہ اپنی جاب چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے, تو اس میں کیا ہوگا؟ اس پر ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان قوم دنیا کی کمزور ترین قوم بن گئی ہے, لیکن بہرحال جہاں جہاں کسی اعتبار سے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ طاقت و تسلط حاصل ہے, وہاں اگر مسلمانوں کے طاقت و تسلط کو بڑھانے کے لیے کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے, دیکھیے اگر اس وقت مسلمانوں کی 1.5 بلین کی آبادی ہے, سارے انسانوں میں 1/4 مسلمان ہیں, اس کے باوجود مسلمان سب سے زیادہ کمزور ترین قوم ہے, تو کیا یہ قرآن نے کہا تھا کہ مسلمان کمزور بن جائیں؟ کیا یہ معصومین نے فرمایا تھا کہ مسلمان کمزور بن جائیں؟ الٹی بات کہی تھی قرآن نے, الٹی بات کہی تھی معصومین نے کہ مسلمان اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ دوسروں کو غلط تصور بھی اپنے ذہن میں لانے کا تصور پیدا نہ ہو, غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لانے کا تصور پیدا نہ ہو, اتنا طاقتور ہونا چاہیے مسلمان, یہ کہا گیا تھا. اچھا اگر مسلمان طاقتور نہیں ہے تو کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ کسی اعتبار سے بھی اگر مسلمان دنیا میں کمزور رہ جاتا ہے تو سارے مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے کہ وہ ایسا کام کریں کہ مسلمان طاقت حاصل کریں, مسلمان قوت حاصل کریں. سارے مسلمانوں پر واجب کا مطلب کیا ہوا؟ جو یہ کر سکتے ہیں, جو نہیں کر سکتے ان کی بات ختم ہو گئی. جن کی عمریں 50 برس 60 برس 70 برس کی ہو گئی ہیں اور وہ اب ایٹم بم نہیں بنا سکتے ہیں تو ان کی بات ختم ہو گئی, بےچارے کر ہی نہیں سکتے, ان کا زمانہ گزر گیا. جو میزائل نہیں بنا سکتے, جو مسلمانوں کی طاقت و قوت کا کوئی ایسا کام کارنامہ انجام نہیں دے سکتے, ان پر واجب کفائی نہیں. مگر جو کر سکتے ہیں ان پر واجب کفائی ہے. چنانچہ اگر مسلمانوں کی طاقت و قوت بڑھانے کے لیے میزائل کی ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے, ایٹم کی ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے, کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے, کسی کالج میں داخلہ لیا ہے, تو وہ اپنی جاب سے زیادہ بڑا کام کر رہا ہے. اگر اس کے مطمئن نظر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی طاقت و قوت میں اضافہ کرے گا تو وہ جاب سے زیادہ بڑا کام کر رہا ہے. ہاں, اگر اس کے مطمئن نظر یہی ہے کہ میں یہ ڈگری حاصل کر لوں تاکہ مجھے ناسا میں جاب مل جائے, تو پھر وہی بیکار بات ہوگی, پھر فضول بات. ناسا میں جاب حاصل کرنے کا مطلب کہ وہ کافروں کی طاقتور کرے گا, فائدہ کیا ہوا پھر اسے, تو بیکار ہوگی بات. چنانچہ فرض کریں کہ مملکت ایران میں کچھ لوگ اپنی جاب چھوڑ کے کچھ اسٹوڈنٹس میزائل ٹیکنالوجی کو پڑھ رہے ہیں تاکہ حکومت طاقتور ہو, تاکہ مملکت طاقتور ہو, مسلمان طاقتور ہو, تو یہ ان کو واجب کفائی ہے, ان کو کرنا پڑے گا, یہ کام ان کو کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ فقط دینی تعلیم سے مخصوص نہیں ہے کہ دینی تعلیم میں واجب کفائی ہے کہ سارے مسلمانوں کو دین سکھایا جائے, بلکہ سارے انسانوں کو دین سکھایا جائے. یہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہے کہ تعلیم کے کچھ گوشے اگر ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہو سکتی ہے, تو یہ ان پر واجب کفائی ہے کہ یہ ایسا کام کریں, کرنا پڑے گا ان کو. چنانچہ یہ جاب سے زیادہ بڑا واجب بن گیا ان کے لیے. اچھا, اب اگر یہ کام کرنے جا رہے ہیں, چاہے دینی تعلیم سیکھنے جا رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم سیکھنے جا رہے ہیں, تو بہرحال گھر کے اخراجات کون چلائے گا؟ آخر یہ بھی شادی شدہ ہے, اس کے بھی بچے ہیں, گھر کے اخراجات کون چلائے گا؟ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں پر واجب ہو جائے گا کہ اس کا نان و نفقہ پورا کریں. تو ایک وہ شخص تھا جو کام کاج نہیں کر سکتا تھا, قابل نہیں تھا, اس کے بارے میں کہا کہ نان و نفقہ پورا کرنا. ایک یہ ہے جو کام کاج کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, ہم سے زیادہ بہتر کام کاج کر سکتا ہے, مگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں, مسلمانوں کے لیے, دین اسلام کے لیے خدمات انجام دے. چنانچہ اس نے اس شعبے کو چھوڑ کر درس و تدریس کا شعبہ اختیار کر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کو طاقت و قوت عطا کرے. تو ایسی صورت میں اس کا نان و نفقہ بھی سارے رشتہ داروں کو ادا کرنا پڑے گا. جی, ایم ایس سی جو آپ کا سوال ہے اس کے اعتبار سے ایم ایس سی کر رہا ہے, اس کے بعد اس کو جاب ملے گی. مگر ایم ایس سی کرے گا تو وہ کوئی چیز ایجاد کر سکتا ہے, کوئی سائنٹسٹ. ہاں, وہ مسئلہ تو پہلے گزر چکا کہ اگر وہ اتنا آگے وہ پڑھنا چاہتا ہے, ایم ایس سی کرنے کے بعد اپنے ہی گھر والوں کا خرچہ پورا کرنا چاہتا ہے, تو وہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اس حد تک نفقہ دینا واجب نہیں ہوتا ہے. رشتہ داروں کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کے اتنے نفقے کا انتظام کریں کہ وہ شاندار گاڑی لے سکے, شاندار مکان لے سکے, یہ ذمہ داری. بس اتنا اس کو پڑھا لکھا دیا جائے کہ وہ اپنا کام کاج چلا سکے, اور عام طور پہ جتنا گزارا ہوتا ہے اتنے وہ نوکری میں یا کاروبار میں پیسے کما لے تو کافی ہے. بہت ہیوج ایڈوانس قسم کی ٹریننگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا یہ رشتہ داروں پر واجب نہیں ہے. ہاں, یہ ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا, اس کے باوجود رشتہ داروں کو نفقہ پورا کرنا پڑے گا. کب؟ جب اس کا ارادہ یہ ہو کہ نہیں, میں مسلمانوں کے لیے کچھ کروں گا, میں دین اسلام کے لیے کچھ کروں گا, تو پھر دینا پڑے گا. پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نان و نفقے کا یہ انتظام کرے. کما انہ لو ترک الاشتغال بالاکتساب, فرض کیجئے کہ کسی نے کمانا چھوڑ دیا ہے لیکن لا لطلب راحہ, آرام کرنے کے لیے نہیں, ایش کرنے کے لیے کام کاج نہیں چھوڑا ہے, بل لاشتغال ہی بے امر دنیاوین اور دینی مہم میں, بلکہ کوئی دینی کام کر رہا ہے یا دنیاوی کام کر رہا جو بہت زیادہ اہم ہے, یعنی کمانے سے بھی زیادہ اہم ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ طلب العلم الواجب, جیسے واجب علم طلب کر رہا ہے, وہ واجب علم دنیاوی بھی ہو سکتا ہے, وہ دینی بھی ہو سکتا ہے. تو لم یسقط بذلک التکلیف بوجوب الانفاق علیہ, تو نفقہ واجب ہونے والی تکلیف ثابت نہیں ہوگی, رشتہ داروں پر پھر بھی نفقہ واجب رہے گا، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کا نفقہ بھی پورا کریں۔ بچہ ہے یا بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ 40 سال کا ہو، مزید تحقیق میں ریسرچ میں لگا ہوا ہو، تو اس کا نفقہ اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ بابا تو بدن سروا کریں۔ کام کاج کرنے کے حوالے سے جو تفریق آپ کے سامنے آئی، اس سے کچھ کلیات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ جو شخص کام کرنا چاہتا ہے مگر کام نہیں مل رہا، کہا کہ نفقہ واجب ہے۔ جو شخص کام کرنے کے قابل ہے مگر جان بوجھ کے کام نہیں کر رہا، کہا نفقہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کام کرنے کے قابل ہے اس کے باوجود کام نہیں کر رہا، مگر اس سے زیادہ کوئی اہم کام کر رہا ہے جس میں مسلمانوں کی اور اسلام کی طاقت تقویت کا کوئی سوال ہے، تو کہا کہ نفقہ واجب ہے۔ یہ دیکھیں کچھ کلیات ہمارے سامنے آ گئے، ان کلیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پرانے مسئلے کو ذرا دوبارہ ذہن میں لے کر آئیں۔ پرانا مسئلہ کیا ہے کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے اور ہر طرح کا نفقہ شوہر کو دینا ہے۔ اب تک جو مثال آپ کے سامنے آئی کام کاج کرنے والوں کی، وہ زیادہ تر مثالیں مردوں کی تھی۔ عورتوں کے لیے کیا ہے، ایک طریقہ تو وہی ہے کہ وہ بھی کام کریں اور اپنے نفقے کا انتظام کریں، مگر اگر فرض کیجئے کہ کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو کام نہیں کر رہی مگر وہ شادی کے قابل ہیں، اچھا شادی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، تو شوہر کی ذمہ داری ہو جائے گی نانو نفقہ پورا کرنا۔ شادی اگر نہ کرے اور کوئی کام بھی نہ کرے، کام نہ کرے کا مطلب ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ کام کرنے کے قابل ہے اور اس کو کام مل ہی نہیں رہا، لڑکی ہے کام کرنے کے قابل ہے اور اس کو کام نہیں مل رہا، تو پھر اس کے نفقے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ بات آ چکی ہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جی ماں باپ کا صحیح ہے جواب، یہ لڑکی ہے جو کام کاج کرنے کے قابل ہے مگر کام نہیں کر رہی ہے، کس پر ہے؟ اس کے نفقے کی ذمہ داری، ماں باپ پر۔ جی اور کوئی جواب ہے؟ جی اپنے آپ پر ہے مگر وہ تو کر ہی نہیں رہی کام، انہیں کام نہیں کرے گا مطلب اس کو کام مل نہیں رہا ہے، کام کرنا چاہتی ہے مگر مل نہیں رہا ہے کام۔ ماں باپ پر۔ جی اور کوئی ہے؟ باپ اور دادا یہ کہہ رہے ہیں، کس پر ہے جملہ؟ باپ اور دادا پر۔ جی حسن صاحب، ہاں تو سب سے پہلے کس کی ذمہ داری؟ یہ ہے صحیح جواب، بابا تو بلند سلوات پڑھیں۔ اگر ایک لڑکی کام کرنے کے قابل ہے، کام کرنا بھی چاہتی ہے مگر پھر بھی کام نہیں مل رہا اس کو، تو ذمہ داری کس پر ہے؟ باپ پر ہے ذمہ داری، نان و نفقی کی ذمہ داری باپ پوری کرے گا۔ اچھا اب ذرا سی ہم مثال بدل لیں، لڑکی نہیں ہے عورت ہے، اور اس طرح کی عورت ہے کہ اس کا باپ بھی زندہ ہے جو کام کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی جوان ہے جو کام کر سکتا ہے، اب یہ عورت کام نہیں کر رہی۔ اچھا یہ کام نہیں کر رہی کا مطلب کیا ہے کہ شوہر نہیں ہے اس کا، اگر شوہر ہوتا تو شوہر پر نان و نفقے کی ذمہ داری آ جاتی، شوہر نہیں ہے، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا، اب کس پر ہے اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری؟ دونوں پر ہے، یہ پہلے آ چکی ہے ساری تفصیلات، ٹھیک ہے دونوں پر ہے، باپ پر بھی ذمہ داری ہے اس عورت کے نان و نفقے کی، ٹھیک ہے کام کرنا چاہتی ہے، کام نہیں کام چور نہیں ہے، مگر کام نہیں مل رہا، تو یا کام نہیں مل رہا ایک پہلو ہے، یا جیسا ہمارا معاشرہ ہے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں خرچہ دوں گا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں، اس میں خرچہ پورا کروں گا۔ اسے ہمارے معاشرے میں بہت اچھا سسٹم ہے، یہ ہمارے معاشرے کا بہت شاندار طریقہ کار ہے کہ جہاں ماں کو کام کرنا نہیں دیتے ہیں کہ نہیں آپ کیسے کام کرنے دیں، میں کام کروں گا، چنانچہ بیٹا کام کرنے نہیں دے رہا تو اب نفقہ کون پورا کر رہا ہے؟ بیٹا پورا کر رہا ہے۔ شرعی اعتبار سے ذمہ داری تھی باپ کی اور بیٹے کی، ان دونوں کی ذمہ داری تھی نان و نفقے پورا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ جو بہت خوبصورت معاشرہ ہے، میں نے کبھی کبھار آپ کے سامنے مغربی معاشرے کی تصویر بھی پیش کی ہے، جہاں کوئی کسی کا پرسان حل نہیں ہوتا، جہاں اولاد سگی اولاد ماں باپ کو پوچھنے نہیں جاتی، ان کی پرواہ نہیں کر رہی ہوتی، تو آپس میں بہن بھائیوں کی کہاں سے پرواہ کرے گی، پتہ نہیں پرواہ نہیں کرے گی، اگر فرض کریے اس طرح کا معاشرہ ہو, اس معاشرے میں مثلا کوئی مسلمان رہتا ہو تو مسلمان بھی ایسے ہو جاتے ہیں. آپ ایک نام سے تو بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے, ناصر حسین کو پہچانتے ہیں کہ نہیں, کرکٹر, کرکٹر ناصر حسین کو پہچانتے ہیں, دیکھیں کتنے لوگ پہچانتے. اگر میں شاید انگلینڈ کے وزیر اعظم کا نام لیتا تو آپ میں سے بہت کم لوگ پہچانتے ہیں, بہت کم لوگ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں سر, لیکن یہ ناصر حسین ہے, کرکٹر ہے اور انگلینڈ کا کرکٹر ہے, وہ کیا ہے, وہ لگتا ہے مسلمان, کسی طرح سے مسلمان لگتا ہے وہ, اس لیے کہ تین یا چوتھی جنریشن کا لڑکا ہے وہ, یعنی اس کے دادا غالباً انگلینڈ میں جا کے آباد ہوئے ہوں گے. اب پوتے کی کیا کیفیت ہے, اگر پوتے کی کیفیت یہ تو پر پوتے کی کیا کیفیت ہے, وہ سارے کے سارے ویسے ہی بن جاتے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے یا ہندو ہے, فلاں کوئی فرق نہیں پتہ چلتا, سب ایک کیٹیگری کے بن جاتا ہے. سب کے یہاں شراب پی جا رہی ہوتی, سب کے یہاں زنا جائز ہوتا ہے, سب کے یہاں عیش و عشرت سب ہو, سب کچھ ہو رہا ہوتا, کوئی پابندی نہیں ہوتی. ایسے معاشرے میں جو مسلمان رہتے ہیں اگر یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ دین معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ 20-25 سال دین سیکھ کے گئے ہوتے ہیں تو کچھ پتا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر وہ زور لگاتے ہیں تو اپنی اولاد تک ان کی بس چلتی ہے, بس اس سے آگے ان کی گاڑی نہیں چلتی. بس کیجیے کہ وہاں گیا کوئی دین سیکھا ہوا ہے مگر وہاں جانے کے بعد ان کے معاشرے میں جو رنگ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اب اگر فرض کیجیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کا خاندان پورا پاکستان میں آباد ہے, وہاں پہنچ گیا, اب وہ کسی عورت کا بیٹا ہے, اور میں نے جو آپ کے سامنے مثال بنائی وہ کیا تھی کہ عورت کا باپ اور عورت کا بیٹا, ان دونوں پر عورت کا نفقہ واجب ہوتا ہے. اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو کہتا میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا, میں کام کروں گا, آپ گھر میں رہیں, لیکن وہ چلا گیا ادھر, 10 سال کے اندر اندر ہی اس کا وزیر سارا بگڑ گیا. وہاں جو مثلا جیسے مسائل سن رہے ہیں بہت سارے لوگ, مسائل سن کے گیا وہ کیا کہ اگر عورت اس عمر میں شادی کر سکتی ہو, اچھا شادی کرنے کی تو کیا ہوگا, پھر نفقہ شوہر پر واجب ہو جائے, پھر نہ باپ پر نفقہ واجب ہے نہ بیٹے پر نفقہ واجب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ بھائی تم شادی کرو ہم تمہارا نفقہ نہیں دیں گے. یہ ہے اصل نفقہ, باپ کہے گا میں نفقہ نہیں دوں گا, تم شادی کرو, تم شادی کے قابل ہو, یا بیٹا کہے گا میں تمہارے پیسے نہیں بھیجوں گا, شادی کر لو تم, بس تمہارا شوہر ذمہ دار ہو جائے گا. تو کیا اس طرح سے عورت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم شادی کر لو تاکہ نفقہ کا مسئلہ پیدا نہ ہو, تمہارا شوہر تمہارا نفقہ اٹھائے گا. یہ ہے یہ مسئلہ. آئیے اب دیکھیں, اذا امکن المرأۃ التزویج بمن یلیق بها, اگر عورت کے لیے ممکن ہو کہ کسی ایسے شخص سے شادی کر لے کہ جو اس کی شان کے مطابق ہو, غلط بندہ نہیں مل رہا اس کو, صحیح آدمی مل رہا ہے جو اس کی شان کے اس کے اسٹیٹس کے مطابق آدمی ہے, اس سے بھی شادی کرنا اگر ممکن ہو, وہ یقوم بنفقتها دائما او منقطعا, اور جب شادی ہو جائے گی تو اگر نکاح دائمی ہے تو ہمیشہ نفقہ اٹھائے گا, اور اگر نکاح منقطع ہے تو شرط لگا دے کہ نفقہ دینا پڑے گا تو منقطع والا نفقہ اس کو ملے گا. فہل تکون بحکم القادر, تو ایسی صورت میں کیا یہ کہا جائے گا کہ عورت نفقہ حاصل کرنے کی قدرت رکھتی ہے؟ تو پہلے یہ بات آ چکی تھی کہ جو نفقہ حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہو پھر بھی نفقہ حاصل نہ کرے تو اس کا نفقہ ہم پر واجب نہیں ہو سکتا, جو کما سکتا ہو پھر بھی نہ کمائے تو اس کا نفقہ ہم پر واجب نہیں. تو کیا اس کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا یہ تو نفقہ حاصل کر سکتی ہے تو اب اس کا نفقہ ہم پر واجب نہیں ہوگا؟ کیا عورت کے بارے میں بھی ایسا کہا جائے فلا یجب علی ابیہا و ابنہا الانفاق علیہا حملہ, اگر ایسا ہو جائے کہ شادی کر سکتی ہے اور اس کے اپنے نفقہ کا خود انتظام کر سکتی ہے تو نہ باپ پر نفقہ واجب ہے نہ بیٹے پر نفقہ واجب ہے, ایسا کہا جائے گا یا نہیں؟ بس ہاں کہتے ہیں دو بس سمجھ میں آتی ہیں, یعنی یہ بڑی طاقتور قسم کی دلیل ہے, کہتے ہیں دو بس ہے, اور جب ہوما آسانی, ان دونوں میں سے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے گا نہیں, عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم شادی کرو, چنانچہ باپ اور بیٹے دونوں پر اس عورت کا نفقہ واجب رہے گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنے لگا ہوں, عربی زبان کے اعتبار سے جو نفقہ دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے منفق. منفق کیا صیغہ ہے؟ سر پہ میر کون پڑھ رہے ہیں؟ جی بیٹا آسان. تم بابا سے بلند سر آواز بڑھیں، بہت اچھے تھے. اچھا عربی زبان کے اعتبار سے اس میں فائد ہے منفق، اور اس میں مفعول اس کا کیا بنے گا؟ منفق. اچھا ویسے تو وہ ہے کہ لازم و متعدی کے جو مسائل ہیں وہ ابھی ہم نہیں چھڑ رہے ہیں، بڑی لمبی چھوڑی تبدیل ہوئی. منفق ہو گیا اس میں فائد، منفق ہو گیا اس میں مفعول. یہ دو الفاظ ذرا تکرار ہو رہے ہیں بار بار. نفقہ دینے کے اعتبار سے کہیں پر بھی کوئی قید نہیں ہے کہ منفق عادل ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو. نفقہ دینے کے اعتبار سے ہر صورت میں اس پر نفقہ واجب ہے. اسی طرح سے منفق جس کو نفقہ دیا جائے گا اس میں بھی کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ وہ عادل ہو یعنی دیندار ہو تو نفقہ دیں گے، دیندار نہیں ہوگا تو نفقہ نہیں دیں گے، ایسی کوئی شرط نہیں. یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرض کیجئے کہ بیٹا مسلمان بن گیا، باپ کافر ہے، اس کے باوجود باپ کو نفقہ دینا پڑے گا. بیٹا مسلمان ہے، حالانکہ الٹا کبھی نہیں ہوتا، یعنی کافر سے ہمیشہ مال لیا جاتا ہے اس کو دیا نہیں جاتا ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر کافر سے لیا جاتا ہے اس کو دیا نہیں جاتا ہے. لیکن نان و نفقے کا چیپٹر ایسا ہے کہ اگر باپ کافر بھی ہے بیٹا مسلمان ہے تب بھی بیٹے پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے باپ کا نفقہ دے. اور یہی معاملہ الٹا ہو جائے کہ اگر باپ مسلمان ہو جائے اور بیٹا کافر رہے تب بھی باپ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کا نفقہ دے. تو منفق اور منفق ان دونوں میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہونے چاہیے، یہ دیندار ہونے چاہیے، یہ کافر ہوں تو نہیں دیا جا سکتا، نہیں ایسی کوئی قید نہیں. ہر صورت میں نہ، ایک بات. دوسری بات، ایسی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مجبور ہوں، بے معنی کہ مثلا بخار میں ہوں یا بیماری میں مبتلا ہوں تو دینا ہے، اگر وہ صحت مند ہو تو نہیں دینا ہے، نہیں ایسی بھی کوئی قید. بیمار ہو تب بھی نفقہ دینا ہے، مطلب بوڑھے والدین بیمار ہیں تب بھی نفقہ دینا ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے بوڑھے ہو جانے کے بعد کوئی بیماری نہ ہو تب بھی نفقہ دینا ہو. تو بیماری ہو یا بیماری نہ ہو ہر صورت میں بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کا نفقہ دے، وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ جہاں نان و نفقے کے حوالے سے رشتہ داریوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ کافر کو بھی کہا گیا کہ کافر کو بھی دو. دیکھیے صدقہ دینا واجب نہیں آپ پر، آپ دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور ثواب اس کا بہت بے تحاشا بتایا گیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے صدقہ کا چیپٹر شروع کریں، اس کا بے تحاشا ثواب. 70 بلاؤں کو ٹال دینے والا ہوتا ہے صدقہ، 70 بیماریوں کو دور کر دینے والا ہوتا ہے صدقہ، بڑے بے شمار فائدے اس کے. مگر پھر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پر واجب ہے، یعنی آپ نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، ایسا نہیں، نہ دیں کوئی حرج. اچھا صدقہ آپ جتنے اچھے مومن کو دیں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا. آپ سنی کو بھی دے سکتے ہیں، شیعہ کو بھی دے سکتے ہیں، بے دین شیعہ کو بھی دے سکتے ہیں، دیندار شیعہ کو بھی دے سکتے ہیں، مگر سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جو سب سے زیادہ پابند شریعت شیعہ ہے اس کو دیں آپ، جو غریب بھی ہو پابند شریعت بھی ہو اس کو دیں. مگر اس کے باوجود ایسا شاندار قسم کا شیعہ ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ صدقہ دینا واجب ہے، نہیں واجب نہیں. اس کے مقابلے میں اگر باپ ہے تو پکا کافر ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، پھر بھی بیٹے پر واجب ہوگا کہ اپنے ایسے باپ کو بھی کہ جو پکا مسلمانوں سے نفرت کرنے والا کافر ہے اس کو بھی نان و نفقہ دینا پڑے گا. تو اندازہ کیجئے کہ کتنا رشتہ داریوں کا اہتمام بڑھتا ہے دین اسلام نے، کہ یہاں تک کہ دشمن خدا ہے یہ پھر بھی کہا کہ نہیں دشمن خدا اپنی جگہ ہو، خدا اس کا انتقام لے گا، مگر بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کا نفقہ روک دے، وہ نہیں روک سکتا ہے. اچھا یہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے اور آگے تک بھی جا سکتا ہے، اور آگے کا مطلب کیا ہے، دادا فرض ادا فلاں فلاں جو سارے نفقے جن 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 کے نفقے واجب تھے ان سب تک یہ بات جا سکتی ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص کافر ہے, میں نے اکثر یہ بیان کیا کہ کافر کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں مگر بنیادی طور پر عام طور پر دو قسمیں مسئلے کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں. ایک کافر ایسا ہے کہ جو کافر حربی ہے. کافر حربی کون ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں, یعنی مسلمانوں سے باقاعدہ جنگ چل رہی ہے, ایسا کافر حربی ہے کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, قتل کر رہا ہے مسلمانوں, یہ کافر حربی. اور دوسرا مسلمان ایسا ہے کہ جو دوسرا کافر ایسا ہے کہ کافر حربی نہیں, وہ چاہے ذمی ہے کہ نہیں ہے جو بھی ہے, کافر حربی نہیں. وہ حربی نہیں ہے کہ مطلب مسلمانوں سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ کافر حربی ہے. فرض کیجیے کہ باپ ہی کافر حربی ہو, پھر اس کو نفقہ لینا کہ نہیں دینا؟ کہتے ہیں کہ یہ فقط ماں باپ کی بات ہے, ماں اور باپ کی بات ہے کہ اگر یہ کافر حربی بھی ہوں, مسلمانوں کے جانی دشمن بھی ہوں, تب بھی بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کا نفقہ دے, پھر بھی نفقہ باپ معاف نہیں. اب باقی رشتے داروں کے حوالے سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کافر حربی ہیں تو نفقہ نہیں دینا, مگر ماں باپ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کافر حربی بھی ہوں تب بھی ان کا. تو ہے مسلمانوں کہاں ہو, اتنی تاکید کی ہے دین اسلام نے کہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ دشمن خدا اور دشمن اسلام اور دشمن دین اور دشمن پیغمبر ہوں, تب بھی تم ان کا حق نہیں روک سکتے, دینا پڑے گا. تو جہاں تمہارے والدین مسلمان ہیں, تمہیں پالا ہے, پوسا ہے, دین کی تعلیم دی ہے, سکھایا ہے, اس منزل تک پہنچایا ہے, اس کے باوجود اپنے ماں باپ کو بھول کے بیٹھ گئے, کہاں دین اسلام کی تعلیمات اور کہاں آج مسلمانوں کا طرز عمل, کتنا بڑا فرق ہے. لا یشترط فی ثبوت حق الانفاق کون المنفق اب المنفق علیہ مسلما او عادلا. کہتے ہیں کہ نفقہ ثابت ہونے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ منفق یا منفق علیہ یہ مسلمان ہو ہونا چاہیے, نہیں, مسلمان ہو یا نہ ہو پھر بھی نفقہ واجب ہو, یا عادل ہونا چاہیے, نہیں, عادل ہو یا عادل نہ ہو ہر صورت میں نفقہ دینا پڑے گا. وَلَا فِي الْمُنْفَقْ عَلَيْكَوْنَهُ ذَا إِلَّةٍ مِّنْ عَمْيٍ وَغَيْرِهِ. اور جس کو نفقہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو تو ان کو نفقہ دیا جائے گا, کسی مجبوری یا پریشانی میں مبتلا ہوں تو ان کو نفقہ دیا جائے گا, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. نعم یعتبر فیہ فیما عدل ابوین اللہ یکون کافرن حربین او من بحکمہ. ہاں, ماں اور باپ کے علاوہ باقی جتنے رشتے داروں کا نفقہ عام پر واجب ہوتا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ کافر حربی نہیں ہونے چاہیے. اگر کافر حربی ہیں تو پھر ہم پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا. لیکن ماں باپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کافر حربی بھی ہوں تب بھی اولاد پر ان کا نفقہ واجب ہوگا, اور اولاد سے میری مراد ہے بیٹا اور بیٹی دونوں, دونوں پر ماں باپ کا نفقہ واجب ہوگا, ان کو دینا پڑے گا. تو یہ فقط ماں اور باپ کا مرتبہ اور مقام ہے کہ اگر یہ کافر حربی بھی بن جاتے ہیں تب بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا پورا خیال رکھیں. واجبات میں یہ چیز ڈال دی ہے, چلے جائیں کہ مستحبات کی بات ہے, مستحبات تو بہت سارے ہیں, یہ واجبات میں ڈال دی ہے کہ کافر حربی کو بھی نفقہ دینا ہے. وقت آج پورا ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد وآل تحریم باوجہ بلند صلوات.